66 اور منجملہ ہیبت ناک اور عظیم شان نشانوں کے پنڈت لیکھ رام کی موت کا نشان ہے جس کے وقوع کے نہ ایک نہ دو بلکہ برٹش انڈیا کے تمام ہندو اور مسلمان اور عیسائی گواہ ہیں، بلکہ ہماری گورنمنٹ محسنہ بھی اس نشان کی گواہ ہے۔ اللہ اللہ، یہ کیسا دہشت ناک اور ہیبت ناک نشان ظاہر ہوا جس نے آنکھوں والوں کو خدا کا چہرہ دکھا دیا، اور شاہ ایران اور خسرو پرویز اور اس کے قتل کیے جانے کا واقعہ جو ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کی بنا پر ظہور میں آیا تھا، اس زندہ نشان سے دوبارہ آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ واضح ہو کہ ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بڑے نشان تھے، جو ایک ان میں سے آتھم کے قصے سے مشابہ اور دوسرا لیکھ رام کے ماجرے سے ماسرت رکھتا تھا۔ اس مجمل بیان کی تفصیل یہ ہے کہ جیسا کہ صحیح بخاری کے صفحہ 5 میں مذکور ہے، ہاں جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط دعوت اسلام کا قیصر روم کی طرف لکھا تھا، اور اس کی عبارت جو صفحہ مذکورہ بخاری میں مندرج ہے یہ تھی: بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد عبد اللہ و رسولہ الی ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدا، اما بعد فانی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم یوتک اللہ اجرک مرتین فان تولیت فان علیک اسم الیریسیین، ویا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون۔ یعنی یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جو خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہے، روم کے سردار ہرقل کی طرف ہے۔ سلام اس پر جو ہدایت کی راہوں کی پیروی کرے، اور اس کے بعد تجھے معلوم ہو کہ میں دعوت اسلام کی طرف تجھے بلاتا ہوں، یعنی وہ مذہب جس کا نام اسلام ہے، جس کے یہ معنی ہے کہ انسان خدا کے آگے اپنی گردن رکھ دے اور اس کی عظمت اور جلال کے پھیلانے کے لیے اور اس کے بندوں کی ہمدردی کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اس کی طرف میں تجھے بلاتا ہوں، اسلام میں داخل ہو جا، کہ اگر تو نے یہ دین قبول کر لیا تو پھر سلامت رہے گا، اور بے وقت کی موت اور تباہی تیرے پر نہیں آئے گی، اور اگر ایسا نہ کیا تو پھر موت اور حاویہ درپیش ہے، اور اگر تو نے اسلام کو قبول کر لیا تو خدا تجھے دو اجر دے گا، یعنی ایک یہ کہ تو نے مسیح علیہ السلام کو قبول کیا، اور دوسرا یہ اجر ملے گا کہ تو نبی آخر الزمان پر ایمان لایا، لیکن اگر تو نے منہ پھیرا اور اسلام کو قبول نہ کیا تو یاد رکھ کہ تیرے ارکان اور مصاحبین اور تیری رعیت کا گناہ بھی تیری ہی گردن پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسے کلمہ کی طرف آؤ جو تم میں اور ہم میں برابر ہے، یعنی دونوں تعلیمیں انجیل اور قرآن کی اس پر گواہی دیتی ہیں، اور دونوں فرقوں کے نزدیک وہ مسلم ہے، کسی کو اس میں اختلاف نہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم محض اسی خدا کی پرستش کریں جو واحد لا شریک ہے، اور کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں، نہ کسی انسان کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ چاند کو، نہ سورج کو، نہ ہوا کو، نہ آگ کو، نہ کسی اور چیز کو، اور ہم میں سے بعض خدا کو چھوڑ کر اپنے جیسے دوسروں کو خدا اور پروردگار نہ بنا لیں۔ اور خدا نے ہمیں کہا ہے کہ اگر اس حکم کو سن کر یہ لوگ باز نہ آویں اور اپنے مصنوعی خداؤں سے دست بردار نہ ہوں، تو پھر ان کو کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم خدا کے اس حکم پر قائم ہیں کہ پرستش اور اطاعت کے لیے اسی کے آستانے پر گردن رکھنی چاہیے، اور وہ اسلام جس کو تم نے قبول نہ کیا ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ یہ خط تھا جو ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کی طرف لکھا تھا، اور اس کو قطعی طور پر ہلاکت اور تباہی کا وعدہ نہیں دیا، بلکہ اس کی سلامتی اور ناسلامتی کے لیے شرطی وعدہ تھا۔ اور صحیح بخاری کے اسی صفحے سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی قدر قیصر روم نے حق کی طرف رجوع کر لیا تھا، اس لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک مدت تک اس کو مہلت دی گئی، لیکن چونکہ وہ اس رجوع پر قائم نہ رہ سکا اور اس نے شہادت کو چھپایا، اس لیے کچھ مہلت کے بعد جو اس کے رجوع کی وجہ سے تھی پکڑا گیا، اور اس کا رجوع اس کے اس کلمہ سے معلوم ہوتا ہے جو صحیح بخاری کے صفحہ 4 میں اس طرح پر مذکور ہے:
فَإِن كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمِي هَاتَيْنِ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ فَلَوْ إِنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أُخْلِصُ إِلَيْهِ تتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه۔ اس عبارت کا ترجمہ کرنے سے پہلے یہ بات ہم یاد دلا دیتے ہیں کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جبکہ قیصر روم نے ابو سفیان کو جو تجارت کی تقریب سے معاہو اپنی ایک جماعت کے شام کے ملک میں وارد تھا اپنے پاس بلایا، اور اس وقت قیصر اپنے ملک کا سیر کرتا ہوا بیت المقدس میں یعنی یروشلم میں آیا ہوا تھا، اور قیصر نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ابو سفیان سے جو اس وقت کفر کی حالت میں تھا بہت سی باتیں پوچھیں، اور ابو سفیان نے اس وجہ سے جو اس دربار میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفیر بھی موجود تھا جو تبلیغ اسلام کا خط لے کر قیصر روم کی طرف آیا تھا، بجوز راست کوئی کے چارہ نہ دیکھا، کیونکہ قیصر نے ان امور کے استفسار کے وقت کہہ دیا تھا کہ اگر یہ شخص واقعات کے بیان کرنے میں کچھ جھوٹ بولے تو اس کی تکذیب کرنی چاہیے، تو ابو سفیان نے پردہ دری کے خوف سے سچ سچ ہی کہہ دیا، اور جس قدر قیصر نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کچھ حالات دریافت کیے تھے وہ سچائی کی پابندی سے بیان کر دیے، وہ اس کا دل نہیں چاہتا تھا کہ صحیح طور پر بیان کرے، مگر سر پر جو مکذبین موجود تھے وہ خوف نامنگیر ہو گیا اور جھوٹ بولنے میں اپنی رسوائی کا اندیشہ ہوا۔ جب وہ سب کچھ قیصر روم کے روبرو بیان کر چکا تو اس وقت قیصر نے وہ کلام کہا جو مندرجہ بالا عربی عبارت میں مذکور ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر یہ باتیں سچ ہیں جو تو کہتا ہے تو وہ نبی جو تم میں پیدا ہوا ہے ان قریب وہ اس جگہ کا مالک ہو جائے گا جس جگہ یہ میرے دونوں قدم ہیں۔ اور قیصر نجوم کے علم میں بہت دسترس رکھتا تھا، اس علم کے ذریعے سے بھی اس کو معلوم ہوا کہ یہ وہی مظفر اور منصور نبی ہے جس کا تورات اور انجیل میں وعدہ دیا گیا ہے، اور پھر اس نے کہا کہ مجھے تو معلوم تھا کہ وہ نبی ان قریب نکلنے والا ہے، مگر مجھے یہ خبر نہیں تھی کہ وہ تم میں سے نکلے گا، اور اگر میں جانتا کہ میں اس وقت تک پہنچ سکتا ہوں تو میں کوشش کرتا کہ اس کو دیکھوں، اور اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اپنے لیے خدمت اختیار کرتا کہ اس کے پیر دھویا کروں۔ فقط یہ وہ جواب ہے جو قیصر نے خط کے پڑھنے کے بعد دیا، یعنی اس خط کے پڑھنے کے بعد جس میں قیصر کو اس کی تباہی اور ہلاکت کی شرطی دھمکی دی گئی تھی، اور وہ قیصر نے اسلم تسلم کی شرط کو جو خط میں تھی پورے طور پر ادا نہ کیا اور عیسائی جماعت سے علیحدہ نہ ہوا، لیکن تاہم اس کی تقریر مذکورہ بالا سے پایا جاتا ہے کہ اس نے کسی قدر اسلام کی طرف رجوع کیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس کو مہلت دی گئی اور اس کی سلطنت پر بکلی تباہی نہیں آئی اور نہ وہ جل تر ہلاک ہوا۔ اب جب ہم ڈپٹی آتھم کے حال کو قیصر روم کے حال کے ساتھ مقابل رکھ کر دیکھتے ہیں تو وہ دونوں حال ایک دوسرے سے ایسے مشابہ پائے جاتے ہیں کہ گویا آتھم قیصر ہے یا قیصر آتھم ہے، کیونکہ ان دونوں نے شرطی پیش گوئی پر کسی حد تک عمل کر لیا، اس لیے خدا کے رحم نے رفق اور آہستگی کے ساتھ ان سے معاملہ کیا اور ان دونوں کی عمر کو کسی قدر مہلت دے دی، مگر چونکہ وہ دونوں خدا کے نزدیک اخفاء شہادت کے مجرم ٹھہر گئے تھے اور آتھم کی طرح قیصر نے بھی گواہی کو پوشیدہ کیا تھا، کیونکہ اس نے بالآخر اپنے ارکان دولت کو اپنی نسبت بدزن پا کر ان لفظوں سے تسلی دی تھی کہ وہ میری پہلی باتیں جن میں میں نے اسلام کی رغبت ظاہر کی تھی اور تمہیں ترغیب دی تھی وہ باتیں میرے دل سے نہیں تھیں، بلکہ میں تمہارا امتحان کرتا تھا کہ تم کس قدر عیسائی مذہب میں مستحکم ہو۔ لیکن لیکھ رام کا حال کسرا سے یعنی خسرو پرویز سے مشابہ ہے، کیونکہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے خط پہنچنے پر اس نے بہت غصہ ظاہر کیا اور حکم دیا کہ اس شخص کو گرفتار کر کے میرے پاس لانا چاہیے۔ آشیہ، اس جگہ اس بات کا جتلا دینا فائدے سے خالی نہ ہوگا کہ خسرو پرویز کے وقت میں اکثر حصہ عرب کا پایا تخت ایران کے ماتحت تھا، اور گو عرب کا ملک ایک ویرانہ سمجھ کر جس سے کچھ خراج حاصل نہیں ہو سکتا تھا چھوڑا گیا تھا، مگر تاہم بگفتن وہ ملک کسی سلطنت کے ممالک محروسہ میں سے شمار کیا جاتا تھا، لیکن سلطنت کی سیاست مدنی کا عرب پر کوئی دباؤ نہیں تھا اور نہ وہ اس سلطنت کے سیاسی قانون کی حفاظت کے نیچے زندگی بسر کرتے تھے، بلکہ بالکل آزاد تھے اور ایک جمہوری سلطنت کے رنگ میں ایک جماعت دوسروں پر امن اور عدل اپنی قوم میں قائم رکھنے کے لیے حکومت کرتی تھی، جن میں سے بعض کی رائے کو سب سے زیادہ نفاذ احکام میں عزت دی جاتی تھی اور ان کی ایک رائے کسی قدر جماعت کی رائے کے ہم پلہ سمجھی جاتی تھی۔ سو بدقسمتی سے کسرا کو اس اشتعال کا یہ بھی باعث ہوا کہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رعایا میں سے ایک شخص سمجھا، لیکن اس معجزے کے بعد جس کا ذکر متن میں کیا گیا ہے قطعی طور پر حکومت فارس کے تعلقات ملک عرب سے علیحدہ ہو گئے اس وقت تک کہ وہ تمام ملک اسلام کے قبضے میں آ گیا من ہو۔ تب اس نے صوبہ یمن کے گورنر کے نام ایک تاکیدی پروانہ لکھا کہ وہ شخص جو مدینے میں پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلا توقف گرفتار کر کے میرے پاس بھیج دو۔ اس گورنر نے اس خدمت کے لیے اپنے فوجی افسروں میں سے دو مضبوط آدمی متعین کیے تاکہ وہ کسرا کے اس حکم کو بجا لاویں۔ جب وہ مدینے میں پہنچے اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ظاہر کیا کہ ہمیں یہ حکم ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے اپنے خداون کسرا کے پاس حاضر کریں، تو آپ نے ان کی اس بات کی کچھ پرواہ نہ کر کے فرمایا کہ میں اس کا کل جواب دوں گا۔ دوسری صبح جب وہ حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ آج رات میرے خداوند نے تمہارے خداوند کو، جس کو وہ بار بار خداوند خداوند کر کے پکارتے تھے، اسی کے بیٹے شیروے کو اس پر مسلط کر کے قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور جب یہ لوگ یمن کے اس شہر میں پہنچے جہاں سلطنت فارس کا گورنر رہتا تھا، تو ابھی تک اس گورنر کو کسرا کے قتل کیے جانے کی کچھ بھی خبر نہیں پہنچی تھی، اس لیے اس نے بہت تعجب کیا، مگر یہ کہا کہ اس عدول حکمی کے تدارک کے لیے ہمیں جلد تر کچھ نہیں کرنا چاہیے جب تک چند روز تک پائے سلطنت کی ڈاک کی انتظار نہ کر لیں۔ سو جب چند روز کے بعد ڈاک پہنچی تو ان کاغذات میں سے ایک پروانہ یمن کے گورنر کے نام نکلا، جس کو شیروے کسرا کے ولی عہد نے لکھا تھا۔ مضمون یہ تھا کہ خسرو میرا باپ ظالم تھا اور اس کے ظلم کی وجہ سے امور سلطنت میں فساد پڑتا جاتا تھا، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ اب تم مجھے اپنا شہنشاہ سمجھو اور میری اطاعت میں رہو، اور ایک نبی جو عرب میں پیدا ہوا ہے، جس کی گرفتاری کے لیے میرے باپ نے تمہیں لکھا تھا، اس حکم کو بالفعل ملتوی رکھو۔ اور جیسا کہ ابھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ قیصر اور آتھم کا قصہ بالکل باہم مشابہ ہے، ایسا ہی ہم اس جگہ بھی اس بات کے لکھنے کے بغیر نہیں رہ سکتے کہ اسی طرح لیکھ رام کا قصہ کسرا یعنی خسرو پرویز کے قصے سے نہایت شدید مشابہت رکھتا ہے، کیونکہ جس طرح کسی ہندو نے جو اپنے تئیں نو مسلم قرار دیتا تھا لیکھ رام کے پیٹ پر ہربا چلایا، اسی طرح شیروے نے خسرو کے پیٹ پر ہربا چلایا، اور ان دونوں واقعات لیکھ رام اور کسرا سے اس وقت خبر دی گئی تھی جبکہ کسی کو یہ خیال بھی نہ تھا کہ ایسا واقعہ ان قریب ہم سنیں گے۔ اور جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، جو کچھ آتھم اور کیسر روم کو عذاب الہی پیش آیا وہ جمالی رنگ میں تھا، اور آتھم اور کیسر روم کی نسبت جو پیش گوئی کی گئی تھی وہ شرطی تھی، اور اس شرط کے موافق جب وہ دونوں اس شرط کے کسی قدر پابند ہو گئے، ان کو ایک تھوڑے عرصے تک مہلت دی گئی تھی، لیکن جو غیب گوئی لیکھ رام اور کسرا یعنی خسرو پرویز کی نسبت کی گئی تھی وہ بلا شرط تھی، اور یہ دونوں وقوع کسرا اور لیکھ رام کے جلالی رنگ میں ظہور میں آئے تھے۔ اور جیسا کہ تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کسرا کا مارا جانا ایک بڑا معجزہ تھا، کہ وہ سخت دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، ایسا ہی اگر مسلمان چاہیں تو گواہی دے سکتے ہیں کہ لیکھ رام کا مارا جانا بھی ایک بڑا معجزہ تھا، کیونکہ وہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن اور بد زبان تھا۔ ہاں، کسرا اور لیکھ رام میں یہ فرق تھا کہ کسرا ایک بادشاہ تھا جو اپنی عداوت کے جوش میں تلوار سے کام لے سکتا تھا، اور لیکھ رام ایک برہمن عوام ہندوؤں میں سے تھا جس کے پاس بجز بد زبانی اور فوش گوئی اور نہایت قابل شرم گالیوں کے اور کچھ نہ تھا۔ اور کسرا ہمارے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر حملہ کرنا چاہتا تھا، اور لیکھ رام نے آن جناب کی مقدس شان اور راست بازی اور نبوت کے پاک چشمے پر حملہ کرنا چاہا، اس لیے خدا نے جو اپنے پیاروں کے لیے غیرت مند ہے، کسرا کے واقعہ سے 1300 برس بعد پھر اپنے پاک نبی کی عزت اور راست بازی کی حمایت کے لیے لیکھ رام کی موت سے وہ معجزہ دوبارہ دکھلایا، جو فارس کے پائے تخت میں خاص ایوان شاہی میں شیروے کے ہاتھ سے دکھلایا گیا تھا۔ اس سے ہر ایک انسان کو سبق ملتا ہے کہ خدا کے پیاروں اور برگزیدوں کی عزت یا جان پر حملہ کرنا اچھا نہیں ہے۔ گندم از گندم برویت جوز جو از مقافات عمل غافل مشو۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ اذا ہلاک کسرا فلا کسرا بعدہ، یعنی جب کسرا ہلاک ہو جائے گا تو دوسرا کسرا پیدا نہیں ہوگا جو ظلم اور جور و جفا میں اس کا قائم مقام ہو۔ اس حدیث سے استنباط ہو سکتا ہے کہ کسی بد زبان اور فوج گو اور دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کے بعد جو کسی قوم میں ہو، پھر ایسی ہی خصلت کا کوئی اور انسان اس قوم کے لیے پیدا ہونا خیال محال ہے، کیونکہ خدا ہمیشہ اپنے راست بازوں کی نسبت گالیاں اور گندا زبانی سننا نہیں چاہتا۔